أي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الله. گزشتہ ہفتے بھی کچھ باتیں استغفار کے بارے میں عرض کی گئی تھیں، اور موجودہ حالات کی وجہ سے بھئی یہ بچوں کو ایک ساتھ نہ بٹھائیں، کچھ منتشر کر لیجیے ان کو، کوئی بات یاد آ جاتی ہے پھر بچے نا آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس سے انتشار ہوتا ہے. شاباش بیٹا، یہاں بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، الگ. تو موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ استغفار ہے. اور اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ استغفار کر لیں گے تو گناہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ بھائی تم گناہ چھوڑو نہ چھوڑو تم استغفار کرو. تم سے گناہ چھوٹے یا نہ چھوٹے تم استغفار کرو. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم استغفار تو اس وقت شروع کریں گے جب بالکل آخری مرتبہ گناہ کریں گے، بس پھر استغفار کر لیں گے. وہ آخری وقت آتا نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے نا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب آخری مرتبہ جب گناہ، ابھی تو خوب کر لو، جب آخری مرتبہ گناہ کرو گے پھر استغفار کر لینا. اور قرآن کریم اور حدیث شریف سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ تم سے گناہ چھوٹیں یا نہ چھوٹیں تم کرو استغفار. دیکھیے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے کیا فرماتے ہیں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا: ما اصفر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرہ. ما اصفر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرہ. جو شخص جس ایک شخص سے گناہ ہوا، اس نے استغفار کر لیا، پھر گناہ ہوا، پھر استغفار کیا، دن میں 70 دفعہ اس سے ایسا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 70 مرتبہ یہ تحدید حد بندی کے لیے نہیں ہے، تحدید کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 مرتبہ گناہ ہو گیا تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں، اس وقت بھی ہو جائے گی. یہ تحدید کے لیے، حد بندی کے لیے نہیں ہے 70 مرتبہ کا جو قید لگائی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ کثرت کے لیے ہے. جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ کروں گا، کون روکنے والا ہے؟ بعض لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں تو اس سے کیا 70 یہ مراد ہے کہ 71ویں مرتبہ نہیں کروں گا، کثرت مراد ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو شخص گناہ، جس کسی سے گناہ ہوا پھر اس نے استغفار کر لیا، اے اللہ معاف فرما دیجیے، استغفار یہی نہیں کہ استغفر اللہ پڑھا، اگر آپ نے اتنا بھی کہہ دیا اے اللہ معاف فرما دیجیے غلطی ہو گئی، یہ بھی استغفار ہے. اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتے ہیں، اور سنیے مولانا روم تو آگے بڑھ کے فرماتے ہیں، زبان بھی جہاں ختم ہو جائے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. ماں نبودے مو تقاضا ماں نبود لطف او نا گفتے مامی شنود. مولانا روم کا یہ عجیب مصرع ہے، لطف او نا گفتے مامی شنود، اللہ کا لطف تو ہماری نا گفتہ باتوں کو جو ہم نے ابھی کہیں بھی نہیں ہے ان کو بھی اللہ کا لطف سن لیتا ہے، یعنی جو بات ابھی ہمارے دل میں ہے. اسی کو فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الندم التوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ. ندم یعنی جس کو ہم ندامت کہتے ہیں، ندامت کی تعریف محدثین نے فرمائی ہے تعلم القلب. محدثین فرماتے ہیں ندامت کہتے ہیں تعلم القلب، یعنی دل میں ایک درد اٹھے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، زبان سے نہ کہو کچھ بھی، دل میں ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ میں نے اچھا نہیں، ایک بے چینی سی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، یہ اس کو ندامت کہتے ہیں. تو آپ نے تو کچھ کہا بھی نہیں، الفاظ زبان سے ادا نہیں کیا، ابھی دل میں ایک درد سا ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ یہ میں نے غلط کیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم التوبہ، یہ ندامت یہ بھی توبہ ہے، اور اللہ کا لطف اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. اللہ کی تو ہمارے دلوں پر بھی نظر ہے، انہ علیم بذات الصدور، تو اللہ کا لطف اس کو بھی سن لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، لہذا اس کو بھی توبہ شمار کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں. الندم التوبہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو. اب دیکھا آپ نے، ہم کیا سوچتے ہیں جب آخری دفعہ کریں گے، جب توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. اور سکھایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ تم سے گناہ چھوٹے یا نہ چھوٹے، تم توبہ و استغفار کرتے رہو، اس کو مت چھوڑو. فقیر کا کام تو صدا لگانا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے 70 مرتبہ بھی اگر گناہ ہو، اور 70 ایک دن میں، فی الیوم کا لفظ صاف واضح ہے حدیث شریف میں، تو ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اور وہ ہر مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے، یا یوں کہہ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ پڑھ لے، یا یوں کہہ دے کہ اللہ معاف فرما دیجئے، یا اس کے دل میں ایک تڑپ سی اٹھے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، جس کو ندامت کیا، یہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے ان تمام چیزوں میں سے، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں، یعنی ڈٹ کر گناہ کرنے والوں میں شمار نہیں. آپ دیکھیں ایک دن میں 70 دفعہ گناہ ہو رہا ہے، مگر حضور فرما رہے نہیں، یہ ڈٹنے والا نہیں ہے گناہ پر. اسی بنیاد پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الاصرار الشرعیہ الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ. فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے اصرار یعنی ڈٹ جانا گناہوں پر، وہ شرعن کیا ہوتا ہے، شرعن گناہ پر ڈٹ جانا کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا اصرار شرعی یعنی شریعت میں جو معتبر ہے ڈٹ جانا گناہ پر وہ یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور نہ توبہ کریں نہ استغفار کریں. ہاں اور گناہ کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں تو یہ ڈٹ جانا شمار نہیں ہوگا. اسی حدیث کی بنیاد پر چاہے 70 دفعہ ایسا کیا ہو یا 70 دفعہ سے زیادہ کیا ہو، 100 دفعہ کیا ہو، 200 دفعہ، 300 دفعہ، لیکن 300 مرتبہ بھی استغفار کر لیو، 300 دفعہ گناہ ہوا مثال کے طور پہ ایک شخص سے دن میں، ایک دن میں، اور 300 دفعہ استغفار کر لیا اس نے، تو یہ ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے. دیکھیں شریعت کا مزاج سمجھیں، اللہ کی رحمت کو سمجھیں. شاید کیا یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو جتنا بڑا گناہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اور محبوب چچا کو قتل کیا تھا، جن کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف بھی وحی بھیج رہے ہیں، وہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ تم اسلام لے آؤ. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کا کلام اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو کافروں کی بخشش نہیں ہے، جس نے گناہ کیے ہوں اس کی وہ ظالم ہے، میں کہاں سے لاؤں، میں کیسے لے آؤں ایمان. آیات نازل ہوئیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، باقی جس گناہ کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. یہ آیت بھیجی گئی، پیغام بھیجا گیا، تو وحشی نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی جس گناہ کی اللہ چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. تو اگر میرے گناہوں کے بارے میں نہ چاہا اللہ تعالی نے تو پھر جس کی اللہ چاہیں گے، تو میرے بارے میں نہ چاہا تو پھر. یہ جواب دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوبارہ دعا فرمائی، دعائیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں جو لوگ ایمان، جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کر لیں، اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اس کو کرم بالائے کرم کہتے ہیں. دنیا والے تو ستم بالائے ستم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم بالائے کرم کرتے ہیں. کرم بالائے کرم کیا ہے؟ کرم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہ کرم بالائے کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ، ان کی سیئات کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے. مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ ان کی جگہ نیکیاں رکھ دی جائیں گی. تو یہ آیت بھجوائی گئی تو وحشی نے پھر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس میں تو بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے، توبہ کرو، پھر ایمان لاؤ، پھر زندگی بھر نیک اعمال کو اختیار کرو. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یہ بھی قبول نہیں کیا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر سے ان کا انکار چل رہا ہے، ادھر سے اللہ کی رحمت، بندے کا انکار کہ میں نہیں آنا چاہتا. یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، بڑی سخت باتیں ہیں. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ امید کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید بندھانے والی آیت ہے. اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اور بندے بھی کون؟ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. الذین اسرفوا علی انفسہم. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ جب باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں کہتا. اس زمانے میں ناراض ہونے سے پہلے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتا تھا. اب کہتا ہے اس سے بات بھی نہیں کرتا. بچے کی ماں سے کہتا ہے کہ اس نالائق سے کہہ دو کہ فلاں کام کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، گناہ کر کے پے در پے گناہ کر کے، ان کو اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے ہیں. قل یا عبادی، اے میرے بندوں. اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا کہ سفیر بنایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے جا کر میرے ان گناہگار بندوں سے، وہ میرے بندے ہیں. یا عبادی، اے میرے گناہگار بندوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گر تو، کدھر جائے بندہ گناہگار تیرا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس خبردار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. کوئی تجھ سے کاروبار مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، سب چیزیں جائز ہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. میں تو تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. بیت اللہ کے پڑوس میں رہا کرتے تھے. اس وقت جہاں آپ جو لوگ گئے ہیں، نئی تعمیر ہوئی ہے باب عبداللہ کی، وہیں مدرسہ سولتیہ تھا، صدیوں پرانا، بہت پرانا ہمارے اکابر تھا. اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا حجرہ بھی تھا، جہاں حضرت عبادت فرمایا کرتے تھے. تو وہ کہاں تھا؟ بالکل حرم کے پڑوس میں تھا. جب چاہتے ہوں گے اور حاضر ہو جاتے ہوں گے. یہ وہیں اشعار ہوئے. اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہتے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، غالب کی شاید اس شعر پہ مغفرت ہو گئی ہو. غالب نے ایک شعر کہا تھا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے سے کہا گیا، ہم ناظم آباد میں اپنا مکان بیچنا چاہتے تھے، تو وہ ایک صاحب سے بات ہوئی، تو ان کو فون پر بات ہو رہی تھی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ بالکل مسجد بھی قریب ہے ہمارے گھر کے. انہوں نے کہا اچھا مسجد قریب ہے، پھر نہیں بھائی، ہمیں آپ کا مکان نہیں خریدنا ہے. یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. خیر آج کل بعض مسجد والے بھی ایسے ہیں جو سونے نہیں دیتے، جو اتنا شور کرتے ہیں کہ سونے ہی نہیں دیتے. اذان والے اسپیکر کھول کے اور خوب وہ جو سلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے اور بیان ہو رہے ہیں، مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، تو بھی وہ باہر کے اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں پڑوسیوں کو. تو ایسی مسجد والوں کے پاس تو واقعی گھر نہیں لینا چاہیے. تو خیر وہ غالب نے یہ کہا تھا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اف کیا نقطہ نکالا ہے غالب نے کہ میں نے مسجد کے پاس گھر، دہلی میں انہوں نے مسجد کے پاس گھر لیا تھا. نقطہ یہ نکالا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے پاس رہتا ہوں تو میں ہمسایہ ہو گیا اللہ تعالیٰ، اور اس میں کیا شک ہے؟ تو مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, روتے ہوئے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ شاید غالب کی اس پہ مغفرت ہو گئی ہو. ایک جگہ پر بعض باتیں بڑی حکمت کی کہی ہیں غالب نے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اردو کلام کو مت دیکھو, فارسی بھی تاب بینی نقش آئے رنگ رنگ, بگزرز مجموعہ اردو کے بے رنگے منست. یہ خود غالب کا شعر ہے کہ دیکھو اے فارسی کے پڑھنے والے, اگر تجھے فارسی پڑھنی ہے, فارسی کو دیکھنا ہے, تو میرے کلام کو دیکھ. فارسی بھی تاب بینی نقش آئے رنگ رنگ, ایسے رنگ برنگی نقش ہیں میرے اشعار. خود تعریف کر رہے ہیں اپنے فارسی اشعار کی. بگزرز مجموعہ اردو کے بے رنگے منست, کہ میرے اردو کے مجموعے سے تو تم گزر جاؤ, وہ بالکل میرا بے رنگ کلام ہے. مقبولیت اردو کے کلام سے ملی, اور خود اپنے کلام کے اردو کلام کے بارے میں یہ رائے تھی غالب کی. تو بہرحال فارسی میں ایک بڑا عجیب شعر کہا ہے غالب نے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا, جتنے بھی درود شریف کے سیغے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں سب سے پہلے آپ کو ملے گا اللہم صلی علی, اللہم صلی. اللہ آپ درود بھیجئے, ہم خود نہیں بھیجتے کہ ہماری طرف سے درود ہو, نہ کوئی سیغہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یہاں تک کہ ہماری طرف سے کے بھی الفاظ ہیں ایک روایت میں, لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف منسوب ہے, جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. اللہ ہماری طرف سے جزا عطا فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس کے وہ اہل ہیں, وہ جزا عطا فرمائے جس کے وہ لائق ہیں اور اہل ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ عطا فرمائے. تو آپ کو جتنے صیغے ملیں گے وہ اسی طرح کے ملیں گے, جس میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ درود بھیجئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس کا ایک نقطہ سنیے, غالب نے کیا بات کہی. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں, کہ غالب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ثنا ہے اور ان پر درود کا بھیجنا ہے, اس کی ہم گزارش کرتے ہیں اللہ تعالی سے. کیوں کرتے ہیں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ اللہ ہی کی ذات تو وہ ذات ہے جو حضور کے مرتبے کو سمجھنے والی ہے. ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری عقل کہاں رسائی ہے ہماری عقل کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو ہم جان سکیں؟ اس لیے چونکہ یہ مرتبہ اور مقام اللہ ہی کو معلوم ہے, مخلوق میں کسی کو معلوم نہیں, لہذا ہم اللہ ہی سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا جو مقام ہے اس کی مناسبت سے آپ بھیجئے درود شریف, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجئے. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی بالآخر, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی, آپ کو میں سفیر بنا رہا ہوں, آپ پیغام لے کر جائیے میرے گناہگار بندوں کے پاس جائیے اور ان سے کہیے اے میرے گناہگار بندو. اللہ فرماتے ہیں اے میرے گناہگار بندو. اس آیت میں اللہ تعالی نے اب یا, ایک تو یا لگایا ندا, حرف ندا, اور پھر یا نسبتی آخر میں لگا دیا, دو تاکیدیں آ گئیں, اے میرے گناہگار بندو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ان تاکید مشبہ بالفعل, حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے آتا ہے, یہ ان تاکید. اور غفر یغفرو کو مضارے سے لائے, یغفر الذنوب حالن بھی, اگر تم سے گناہ ہو جائے حال میں بھی اللہ معاف فرمائیں گے, آئندہ بھی گناہ ہو جائے آئندہ بھی معاف کرتے رہیں گے, ابھی بھی آئندہ بھی بس معاف کرتے رہیں گے بخشتے رہیں گے. یغفر اور الذنوب الف لام تاکید, یہ الف لام جنسی استغراقی, تمام کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. جمیعا تاکید, کتنی تاکیدیں جمع ہوئیں اس آیت میں, تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. حالانکہ از ذنوب میں وہ گناہ آ گئے, جمیعاً پھر تاکید کے لیے لائے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے, رحم فرمانے والے ہیں. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں نعم هذه الآیۃ, یہ آیت بہت اچھی ہے, یہ آیت بہت اچھی ہے. اس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا. باقی اور آیتیں جو نازل ہوئیں انہوں نے جواب دے دیا, انکار کر دیا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے, اس میں یہ اشکال ہے. باقی اور اس آیت کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا. ان کی زبان سے نکلا نعم هذه الآیۃ, یہ آیت بہت اچھی ہے, بس پھر ایمان لے آئے. اب آپ غور فرمائیے, ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے, اتنا بڑا کوئی گناہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا ہو؟ تو جب ان کی مغفرت ہو رہی ہے, کیوں بھائی, وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ ہم حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ محدثین نے کہا یا نہیں کہا؟ فقہاء نے کہا یا نہیں کہا؟ اور دیگر امت نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا نہیں کہا؟ سب نے کہا. اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, اس آیت کے ذیل میں وہ بھی داخل ہیں, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. بس جب اللہ راضی تو مغفرت ہو گئی. جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت ہو رہی ہے تو بھائی ہم نے تو اتنا بڑا گناہ نہیں کیا الحمدللہ, بس خالی کمی یہ ہے کہ ہم مغفرت مانگتے نہیں ہیں, طلب نہیں کرتے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے. بس ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره, 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے تو یا 70 سے زیادہ دفعہ, ہم اتنی ہی دفعہ استغفار کر لیں, بس یہ مطلوب ہے ہم سے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. 100 بار ٹوٹ جائے یعنی گناہ ہو جائے, 100 بار جوڑ لو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا ہے. بس اتنا ہی تو کرنا ہے ہمیں. اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو تو پھر بھائی یہ تو بڑی بڑی محرومی کی بات ہے. نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ارے اس سے کشتی یعنی نفس سے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور حضرت نے فرمایا, بڑی عجیب بات فرمائی حضرت والا رحمت اللہ نے, دیکھیے اللہ والوں کا کلام, اللہ والوں کا کلام, اللہ والوں کا کلام. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو خواجہ صاحب نے یہاں کبھی تو دبا لے پہ ختم فرمایا ہے, یوں نہیں فرمایا کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے, نہ یوں فرمایا کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے, کبھی تو دبا لے پہ ختم فرمایا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ جو شیطان نفس سے لڑائی لڑتا رہے گا, کوشش کرتا رہے گا گناہ سے بچنے کی, اور گناہ ہو جائے تو استغفار کرتا رہے, تو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس پر اس کو غالب فرما کر اپنے پاس بلائیں گے. یہ اشارہ ہے اس کے اندر. اس استغفار اور توبہ اور نفس سے لڑنے کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آخر وقت میں نفس پر غالب فرما کر اپنے پاس بلا لیں گے. تو یہ ہے اس میں اشارہ, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, لڑتے رہو لڑتے رہو. वो अंग्रेजी वाले कहते हैं टफ टाइम दो, टफ टाइम, खूब हाथ पांव हिलाते रहो, लड़ते रहो। ये थोड़ी कि वो उसने तुमको वो दबा लिया तो तुम बिल्कुल चित हो गए, बिल्कुल ही ढीले पड़ गए। तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी ये दबा ले कभी तू दबा ले, उम्र भर की कुश्ती है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियक अल-यकीन, इबादत में लगे रहिए यहां तक कि आपको यकीन यानी मौत आ जाए। यकीन या मौत के मानों में बस हमारा काम इतना है कि हम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा थुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफरतु लका वला उबाली। हदीस कुदसी है, अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं। हदीस कुदसी क्या चीज होती है, क्या हदीस होती है? हुवल कलामुल्लज़ी युबय्यिनुहु नबीयु बिलफ़्ज़िही वयन्सिबुहु इला रब्बी। वो कलाम जिसको हुजूर अपने अल्फाज में बयान फरमाए और उन अल्फाज की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दें। तो फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह इतने बढ़ जाएं, इतने बढ़ जाएं कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, बढ़ते बढ़ते पूरी जमीन को और जमीन और आसमान के खला को सबको पुर कर दें वो गुनाह, इतने गुनाह तो किसी के भी नहीं होंगे, इतने गुनाह हो जाएं जो आसमान की जो सतह है उस तक पहुंच जाएं, और फिर तुम मुस्तग़फ़रतनी, फिर तुम मुझसे मगफिरत मांगे, माफी मांगे, गफरतु लका वला उबाली, मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा और मुझे परवाह भी नहीं होगी कुछ, मुझे कुछ परवाह भी नहीं होगी, वला उबाली। हमारी जेब से तो 10 रुपए कम हो जाए तो कहते हैं ओ हो भाई 10 रुपए कम हो गए। अल्लाह फरमा रहे मैं तो अपनी मगफिरत के खजानों से फौरन मगफिरत करूंगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। इसी को फरमाया वमन यामल सू अन, ये आयत जो मैंने पढ़ी शुरू में, वमन यामल सू अन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। क्या बात है, क्या अल्फाज है। जिस शख्स ने कोई बुरा अमल किया हो या अपने नफ्स पर अपनी जान पर जुल्म किया हो, फिर वो अल्लाह से माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, तो आगे जो अल्फाज है ना वो बड़े अजीब है। फरमाया यजिदिल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा का कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला पाएगा, पाएगा। ये जो लफ्ज है ना यजिदिल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अल्लाह को बहुत ज्यादा मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला और बहुत ज्यादा तौबा करने वाला पाएगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह इंतजार में है। इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला इंतजार में है। देर ताखीर तो हमारी तरफ से है। बुखारी शरीफ में एक वाकया सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीब व गरीब नकल फरमाया है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 कत्ल, और ये कत्ल करना ये हुकूकुल इबाद की के जाया करने की इंतहा है। किसी बंदे को के हकूक को आप जाया करें, उस सबसे बढ़कर यह है कि आप उसको कत्ल कर दें, इससे आगे तो नहीं है कुछ। और अल्लाह को अपने हकूक की तो परवाह भी नहीं, उसको अल्लाह माफ फरमा देंगे, बंदों के हकूक तो अल्लाह दिलवाएंगे। तो ये हुकूकुल इबाद के गुनाह थे उसके, उस यानी और वो भी 99 कत्ल उसने कर रखे। वो एक वो उसके आबिद के पास चला गया जो जिसके पास इल्म नहीं था, सूफी था, इल्म नहीं था उसके पास, उससे जाके कहा कि क्या मेरी मगफिरत हो जाएगी। तो उसने कहा तेरी कहां से मगफिरत होगी, तूने तो 99 कत्ल कर रखे हैं, तेरी कहां से मगफिरत होगी। वो तो पहले ही उसका 99 कत्ल तो पहले ही कर चुका था। उसने कहा लाओ भाई इसको भी निपटा दो। गुस्से में आके उसने उसको भी कत्ल कर दिया। پورے 100 قتل ہو گئے اس کے. اور پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا, عالم سے جا کر, اس نے ایک عالم تھا اور باعمل عالم تھا, اس سے جا کر یہ کہا, اللہ والا عالم تھا, اس سے جا کر یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے, میری مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیر صوفی عالم, غیر صوفی عالم سے مراد وہ ہے, وہ عالم ہے جس نے اللہ کی محبت نہ سیکھی ہو کسی اللہ والے سے, محض مدرسے میں علم پڑھ لیا ہو. فرمایا ایک غیر صوفی عالم اپنی محنت سے 100 صوفی تیار کر سکتا ہے. یہ حضرت کا ملفوظ بتا رہا ہوں آپ. ایک غیر صوفی عالم وہ کیا مسجد میں اگر کچھ کام کرے گا, درس وغیرہ کا, واعظ و ارشاد کا, تو کیا کوئی گالیاں تو نہیں دے گا, قرآن و حدیث ہی سنائے گا. تو فرمایا کہ ایک غیر صوفی عالم, نرا عالم ہو جس نے محبت بھی نہ سیکھی ہو اللہ تعالیٰ کی, وہ بھی اپنی محنت سے اور اپنے وازوں سے اور اپنی باتوں سے 100 صوفی تیار کر سکتا ہے. جو اس کے پاس آئیں گے کچھ سیکھنے کے لیے, وہ کچھ لے کر ہی جائیں گے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خالی ہو کر آؤ بھرے ہوئے جاؤ گے. سمجھے, خالی ہو کر آؤ بھرے ہوئے جاؤ گے. اور اگر پہلے سے یہ سوچا ہوا تھا ہم تو بھرے ہوئے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے, تو پھر بس پھر وہ بھرا ہوا بھی خالی ہو کے جائے گا. تو فرماتے تھے خالی ہو کر آؤ بھرے ہوئے جاؤ گے. اسی کو فرمایا کہ ایک غیر صوفی عالم 100 صوفی تیار کر سکتا ہے, مگر 100 صوفی مل کر ایک عالم نہیں بنا سکتے. 100 صوفی مل جائے اور ایک عالم بنا دیں, پڑھائیں اس کو ہدایہ اور مشکات پڑھائیں, بخاری شریف پڑھائیں, پڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے خود نہیں پڑھا, کہاں سے پڑھائیں گے؟ بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے عالم کا. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اسی لیے فرمایا, یوں ہی تو نہیں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایک فقیہ, ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے جو عالم نہ ہو ان سے زیادہ بھاری ہے یہ. ایک آدمی جو عالم ہو, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, 1000 صوفیوں سے زیادہ بھاری ایک عالم ہوتا ہے شیطان پر. ایسی تو نہیں فرمایا. تو اس عالم نے یہ کہا کہ کیوں نہیں تمہاری مغفرت ہو سکتی, بالکل مغفرت ہو جائے گی, مگر تم ایسا کرو کہ تم یہاں جو رہتے ہو, یہاں پر اس بستی میں گناہگار لوگ رہتے ہیں, تم ایسا کرو کہ وہ فلاں بستی ہے وہاں پر جاؤ, وہاں جا کے توبہ کرنا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بستی جہاں پر وہ رہتا تھا اس کا نام بھی کفارہ تھا. یہاں پر وہ رہتا تھا, اس کو کہا گیا کہ تم جاؤ, وہ فلاں اس کا نام نصرہ تھا اس بستی کا نام, اس بستی میں جاؤ, وہاں جا کے توبہ کرو, وہاں نیک اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہاں جا کے ملو اور وہاں پہ توبہ کرو. معلوم ہوا اس سے پتہ چلا کہ جہاں نیک لوگ رہتے ہوں, مسجد ہو, اللہ کا گھر ہو, وہاں توبہ کی قبولیت کی جلد امید ہوتی ہے. جب ہی تو کہا, ورنہ توبہ تو وہاں بھی ہو سکتی تھی. لہذا اسی وجہ سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کے شعر کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے ذمے اس کا جواب دینا واجب تھا, اس لیے میں نے دیا ہے. ہمارے حضرت سے فرمایا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو حضرت نے فرمایا تھا اگر اس شعر پر سب عمل کرنے لگیں سارے مسلمان تو پھر تو کعبہ خالی ہو جائے گا. اور ایک بات اور فرمائی تھی کہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی, اور اب گناہ معاف کروانے کا موقع ہے بیت اللہ جا کر, تو اب شرم آ رہی ہے. دیکھو شیطان کے کیسے اس کے ہتھیار ہوتے ہیں. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. بس اب تو گناہ معاف کروانے کا موقع ہے بیت اللہ جا کر، اب شرم آ رہی ہے. شرم تو اس وقت آنی چاہیے تھی جب ہم گناہ کر رہے تھے کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں، کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور شرم کی حقیقت بھی یہی ہے، ان حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، یہ ہے شرم کی حقیقت. شرم کو بھی ہم نے کسی اور مفہوم میں لیا ہوا ہے. اصل شرم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں نہ دیکھیں جس حالت میں اللہ تعالی نے ہمیں رہنے سے منع فرمایا ہے، یعنی گناہ نافرمانی. بس یہ شرم کی حقیقت ہے. اب چونکہ یہ مخلص بندہ تھا، اس کے دل میں چوٹ لگ چکی تھی، جگر نے بھی کہا تھا اچھی پی لی خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی. جگر مراد آبادی ہیں یہ، اچھی پی لی خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا پینے کو بے حساب پی لی. بس دل پہ چوٹ لگنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ لگ گئی تو یہ شعر کہا. تو یہ بھی چلا، یہ چلا، اور اللہ کی شان اس کو راستے میں موت آ گئی. گرا، گرتے گرتے بھی فنا بصدره نحوها، جب یہ گرا ہے زمین پر روح قبض ہوتے ہوتے بھی اس نے اپنے سینے کو، اپنے جسم کو گھسا، یعنی کھینچ کر اور اپنے سینے کو گھسیٹ کر آگے اس طرف کیا، اس بستی کی طرف، نیک لوگوں کی، جہاں یہ جا رہا تھا. فنا بصدره نحوها کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی جہاں یہ جا رہا تھا نا، نیک لوگوں کی، جس کا نام نصارہ تھا، اس بستی کی طرف اس نے اپنے سینے کو گھسیٹا. گرتے گرتے بھی، روح قبض ہوتے وقت بھی اس نے ایسا کر لیا. اب جب روح قبض ہو گئی، فرشتے جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے. جنت کے فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم لے کر جائیں گے، یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. جہنم والے فرشتوں نے کہا نہیں بھائی، ابھی توبہ کی کہاں ہے اس نے، اس کو تو ہم لے کر جائیں گے. معاملہ جب طے ہی نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ زمین کو ناپ لو، اگر یہ اس کا جسم، اس کی لاش، گناہگار بندوں جہاں یہ رہتا تھا، جہاں گناہگار بندے رہتے تھے، اس بستی سے زیادہ قریب ہے تو بے شک جہنم والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کی لاش اس سے وہ نیک لوگوں کی بستی جہاں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا وہاں سے زیادہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. اور جب یہ ناپنے لگے فرشتے جا کر تعمیل حکم میں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا نیک لوگوں کی زمین کو، فرمایا تقربی، تو ذرا قریب ہو جا، اور بدکار لوگوں کی زمین کو حکم فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا، دور ہو جا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو نام کیا دیا ہے، بڑا پیارا نام دیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے، فتح الباری جو انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں، ہذا فضل فی صورت عدل، یہ فضل ہے عدل کی صورت میں. صورت عدل کی اختیار کی جا رہی ہے، اور یہ صورت عدل کی اختیار کر کے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بھائی ناپ لو، ناپ لے لو، جس جگہ سے زیادہ قریب ہے، جس کا فاصلہ کم ہے، وہ والے فرشتے لے جائیں. اگر نیک لوگوں کی زمین کا فاصلہ کم رہ گیا تھا تو جنت والے لے جائیں، اور اگر یہ قریب ہے بدکار لوگوں کی اس بستی سے تو جہنم والے لے جائیں. یہ تو عادل ہے. اور فضل کیا ہے کہ جب ناپ کا عمل شروع ہوا تو وہ نیک لوگوں کی زمین سے فرمایا تقربی، تو ذرا قریب آ جا. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور بدکار لوگوں کی زمین سے فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا. وہ دور ہو گئی، جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی زمین سے وہ قریب نکلا، بس جنت والے فرشتے اس کو لے گئے. اب اس سے ایک اشکال قائم ہوتا ہے کہ یہ جو 100 قتل اس نے کیے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں تو داخل ہو گیا، لیکن 100 جو قتل کیے تھے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان اللہ رضی عن عبد اذا رضی عن عبد وقبل توبته تکفل برضا خصومی. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس کے خصوم کو یعنی جن کے اس نے حق مارے تھے ان کے لیے اللہ کفالت فرما لیتے ہیں، اس صورت میں جبکہ وہ خود حق دینے کے قابل نہ رہا ہو. یہ بھی یاد رکھیں، یہ قید میں لگا رہا ہوں، کبھی کوئی کہے گے یہ تو بہت اچھا ہو گیا، حق ہی ادا نہ کرو کسی کا، یہ تو اس صورت میں ہے. اب دیکھیے اس کی موت آ گئی، یہ حق ادا نہیں کر سکتا تھا، اس قابل ہی نہیں رہا. جب ایسا معاملہ ہو اور بندہ بھی مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ کفالت فرما لیتے ہیں، لیکن اگر حق ادا کرنے کی استطاعت ہو تب حق ادا کرنا ہی ہوگا. کسی کا مال لیا ہو تو وہ واپس لوٹانا ہے یا معاف کروانا ہے، معاف کروائیں یا لوٹائیں. تو بہرحال یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کفالت فرماتے ہیں. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا چاہیے. اور بھائی دیکھو یہ کون قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، سب پہلے یہاں نہ پڑھیں وہاں سے نہیں. یا اگر اتنا بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بہت ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس کی کچھ تشریح تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. یہ استغفروا امر کا صیغہ ہے اور امر بنتا ہے مضارے سے، مضارہ میں دو حال پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. یعنی اگر زمانے حال میں بھی تم سے گناہ ہو رہا ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو. جیسے وہ شارح مسلم علامہ محی الدین نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں گناہ ہو جائے وہاں رک جاؤ اور 3 مرتبہ استغفار کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرماتے ہیں جہاں زمین جہاں یہ گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا تو وہیں یہ بھی گواہی دے دے گی کہ اللہ اس نے استغفار بھی کر لیا تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین کا وہ حصہ جس پر ہم نے گناہ کیے وہ گواہی دے گا اللہ کے، لہذا اس پر فوراً جہاں گناہ ہو جائے وہیں پر 3 مرتبہ استغفار کر لیں. یہ علامہ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں حالاً بھی گناہ ہو جائے تو استغفار کر لو، معالاً استقبالاً بھی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ سے استغفار کر لو. اور رب کا لفظ نازل فرمایا، رب سارے ناموں کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے رب کا انتخاب فرمایا. یا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب کا لفظ یہاں اس لیے نازل فرمایا کہ رب کے معنی پالنے والے کے، اور پالنے والے کے معنی ہونے کی وجہ سے پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. نجس جانور ہے کتا، یہ اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اگر پالنے آدمی نے پالا ہوا ہو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب، جو ہم کہتے ہیں نا اے ہمارے رب اے ہمارے رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پالا ہے، جب آپ نے ہمیں پالا ہے آپ ہمارے پالنے والے ہیں، تو پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہے ہم اس محبت کا واسطہ دے رہے ہیں کہ آپ ہماری ضرورت کو پورا فرما دیں. رب کہنے کا یہ مطلب ہے. اس بات کو تو شیطان نے بھی سمجھا تھا، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس سے فرمایا کہ جا نکل جا. قال اخرج منها فانك رجيم, تو اس نے کہا ربی انظرنی الى یوم یبعثون, اس نے بھی یہاں رب لگایا کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک. رب لگا کے بات کی, اللہ کو رحم آ گیا, مہلت مل گئی اس کو. جو پہچان والے ہیں انہوں نے رب 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 الحمدللہ رب العالمین, رب کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے. اس لیے یہاں پر بھی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی کتنی رٹ لگا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا, پھر فرمایا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ, پھر فرمایا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پھر فرماتے ہیں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. پھر فرماتے ہیں ربي جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا. پھر رب آ گیا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي, پھر فرمانا ہے رب, یہ کیوں ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ تو میں نے گن لیا نو دفعہ چند آیات میں رٹ لگا رہے ہیں پہ در پہ رب رب رب. کیا وجہ ہے؟ رب کہنے سے اللہ کو پیار آ جاتا ہے. جب بیٹا کہتے ہیں نا ابا جان تو یا امی جان تو پیار آ جاتا ہے ابا اور اما کو. تو حضرت فرماتے تھے کہ ابا کہنے سے ابا کو پیار آ جائے تو ربا کہنے سے ربا کو پیار نہیں آئے گا. مخلوق ہو کر ابا کہنے سے ابا کو پیار آ جاتا ہے تو ربا کہنے سے ربا کو پیار نہیں آئے گا. تو بس فقلت استغفروا ربکم, حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم اللہ تعالی سے اپنے رب سے استغفار کرو, انہ کان غفارا. اور جب حکم دے رہے ہیں نا اللہ تعالی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے حالن بھی گناہ اور حالن بھی استغفار کرو, استقبالن بھی استغفار کرو, آئندہ بھی گناہ ہو جائے تو بھی استغفار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے زمانہ حال میں بھی گناہ ہو رہے ہیں اور زمانہ استقبال میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. بس ہم استغفار کرتے رہے. یا اللہ مل لزیم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ومن کل ہم من فرجا, اور ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بقیع غرقد میں گئے فراغت کے لیے. وہاں بیٹھے ہی تھے فارغ ہونے کے لیے کہ ایک چوہا آیا اور اس نے آ کر ایک اشرفی یا ایک دینار جس کو ہم کہتے ہیں اور اشرفی کہتے ہیں وہ رکھ دی اس نے. پھر گیا پھر آ کے ایک اشرفی رکھی, پھر گیا پھر آ کے یہاں تک کہ 17 اشرفیاں اس نے لا کے رکھی. یہ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. فرمایا مقداد کیا تم نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, میں چوہا خود رکھ کر گیا. فرمایا جاؤ یہ سب تمہارا ہے اور اللہ اس میں برکت دے اور اس میں تمہارے لیے خمس بھی نہیں ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, پانچواں حصہ اللہ کا اس کے رسول کا ہے, جمع کراؤ بیت المال میں, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے, سارا کا سارا تمہارا ہی ہے. مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ جمع کرانا ہوتا تھا نا، وہ تم وہ بھی حکم تمہارے اوپر نہیں آتا، جاؤ سارا کا سارا لے جاؤ. تو اور برکت کی دعا بھی دی. تو ان کی بیوی کہتی ہیں زباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ واقعی میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی ایسی برکت دیکھی کہ یہ دینار چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت وہ ختم ہوئے جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں چاندی سے بھرے ہوئے بورے، پورا گھر ہمارا بھرا ہوا تھا چاندی کے بوروں سے، وہ دیکھ لی. یعنی اللہ نے اس سے بڑی فراخی عطا فرما دی. اب یہ کیا چیز ہے؟ وہ سوچ سکتے تھے، وہ تو فراغت کے لیے گئے تھے. کیا انہوں وہ یہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی تھا کہ میں 17 اشرفیہ یا 17 دینار لے کر واپس لوٹوں گا؟ یہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا، گمان نہیں ہوتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ استغفار پر ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس طرح رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو بھائی یہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے انی استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالی سے ایک دن میں، تو پھر ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ بس یہ جتنے عذابات ہیں، جتنے یہ جو تکالیف مصائب اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ان سب کا علاج اس میں موجود ہے، استغفار میں، تمام چیزوں کا. دنیا کے علاج، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے علاج موجود ہے اس میں، دنیا کی پریشانیوں کا بھی حل ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو بارش نازل ہوگی. ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مالوں میں زیادتی ہوگی، تمہارے مال زیادہ ہو جائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا، نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات، اور تمہارے باغات کو سرسبز رکھے گا. ویجعل لکم انہارا، تمہارے نہروں اور دریاؤں کو اللہ تعالیٰ بہتا رکھے گا، وہ خشک نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے فوائد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سب استغفار پر ہیں. اور استغفار اور متقین، تقوی والے اور استغفار کرنے والے، دونوں کے لیے انعام ایک ہی ہے. ان المستغفرین ینزلون بمنزلۃ المتقین، مستغفرین یعنی اللہ سے استغفار کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو متقین کے مرتبے میں اتاریں گے. لیجئے بھائی، اور کیا چاہیے؟ ہم تقوی سے اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہم استغفار سے پہنچ جائیں. اس دروازے سے، تقوی کے دروازے سے ہم نہیں جا پا رہے تو استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ زبان ہی کو تو حرکت دینی ہے. اور یہ اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنا محبوب ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر والذی نفسی بیدی کے الفاظ ہیں، قسم اٹھائیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولم تستغفرو لولم تذنبو لذهب اللہ بكم، اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالی تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ولجاء بقوم یذنبون، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی. ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، پھر وہ گناہ کر کے اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ انہیں معاف فرمائیں گے. اللہ کو معاف کرنا اور یہ گڑ گڑانا اتنا محبوب ہے کہ اگر ہم سے گناہ چھوٹ جائے نا تو اللہ ہمیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں. اور ایسی قوم لے کر آئے جو گڑ گڑانے والی، استغفار کرنے والی ہو، پھر اللہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے. آپ بتائیں کیا ٹھکانا ہے اللہ کی رحمت کا. لہذا ہم سے گناہ تو ہوتے رہیں گے، ہم استغفار کو نہ چھوڑیں. ہاں، اگر سب کے سب اللہ والے ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں، تو صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. حدیث میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں بھائی میں. اور اللہ ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کرنے والی ہو, پھر وہ اور گناہ کر کے استغفار کرنے والی ہو, پھر وہ استغفار کریں اور اللہ ان کو معاف فرمائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز اگر کہیں پائی نہیں جاتی تو اس کو درامد کیا, امپورٹ کیا جاتا ہے, درامد کیا جاتا ہے, استیراد کیا جاتا ہے, تو وہ بہت مہنگی قیمت میں فروخت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ امپورٹڈ ہے, یہاں نہیں ملتی, امپورٹ کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ جو اللہ کا دربار ہے نا, وہاں آسمانوں میں جنت میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہاں فرشتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے, گناہ تو انسان کرتے ہیں. تو ان کا استغفار, ان کا گڑ گڑانا, ان کا رونا اللہ تک پہنچتا ہے, وہاں بہت قیمت میں وہ خریدا ہے, اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہاں نہیں پایا جاتا, یہاں سے امپورٹ ہوتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام فرما رہے ہیں یہ بات کہ یہ رونے والوں کا گڑ گڑانا اور گناہگاروں کا ندامت کا اظہار کرنا یہ آسمانوں پہ بھی نہیں پایا جاتا, لہذا یہاں سے جب جاتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑی قدر ہوتی ہے اس کی. اور خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ حدیث قدسی ہے, لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, گناہگاروں کا رونا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ عزیز ہے. اس حدیث شریف کا کسی نے ترجمہ کیا ہے جو حضرت والا سے ہم نے بہت دفعہ سنا, اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر. اے جلیل, جلیل اللہ کا نام ہے, اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر. لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, لہذا بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, ہماری کیسے مغفرت ہوگی, اللہ ہمیں کیسے بخشیں گے. نہیں, وہ جو میں نے واقعہ سنا دیا تھا حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, بلکہ یہ قول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے, خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا, لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے, وہ مایوس ہوتے ہیں, تم مایوس مت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا وقت قریب ہے, بس دعا کر لیجئے. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے اللہ, اے اللہ ہم سب حاضرین اور حاضرات کی مغفرت فرما دیجئے. آپ کے حبیب نے فرمایا ہے, روایات میں آتا ہے, ربیع الاول میں بھی تک بھی, اس کے پہلے عشرے تک بھی حاجی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. آپ کے حبیب نے دعا فرمائی, اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج, کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, اللہ ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں استغفار کی توفیق نصیب فرما دیجیے, استغفار کو لازم پکڑنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.